أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کسی بھی انسان کے پاس جب کوئی بہت قیمتی جوہر بہت ہی قیمتی جوہر ہو تو اس کی حفاظت کے لیے وہ ہر کسی کو نہیں دیتا بلکہ جتنے اس کے حفاظت کی استعداد اور صلاحیت دیکھتا ہے اسی کے بعد اس قیمتی جوہر کو رکھتا ہے. وہ پہلے اندازہ لگاتا ہے کہ ہمارے پاس رہنے والے ہماری اولاد ان میں کتنے یہ صلاحیت ہے کہ اس قیمتی جوہر کو اس کے پاس بطور حفاظت کے رکھا جائے. یا ایک بوڑھا باپ جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے اور اس کی ہی کو دے سکتے ہیں لہذا اس کو دیں. وہ غور کرتا ہے کہ اس کی حفاظت کی صلاحیت کتنے زیادہ ہے, قدردانی کتنے زیادہ ہے, اسی کو دیتا ہے. ٹھیک یہی حال اللہ کی طرف سے کہ اللہ کو بہت بڑی نعمت اس کائنات کو دینا تھا, اپنی مخلوقات میں سے کسی کو دینا تھا, تو اللہ نے دیکھا کہ ہماری بڑی نعمت کی قدردانی کون کر سکتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس نعمت کو پیش کیا آسمان سے, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان, کہ ہم نے ایک امانت کو, بہت بڑی نعمت کو زمین کے سامنے پیش کیا, آسمان کے سامنے پیش کیا تو اس نے انکار کر دیا کہ ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے اور ڈر گئے. مگر انسان میں صلاحیت تھی, انسان میں استعداد تھی, تو انسان نے اسے قبول کر لیا. انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی تمام تر مخلوق میں سب سے اشرف بنا دیا, تو اب سارے انسان ساری مخلوق میں انسان کو اشرف بنا دیا, سب سے بہتر بنا دیا, تو کیا انسان کا اشرف ہونا, انسان کا خدا کی نگاہ میں سب سے بہتر ہونا کیا شکل و صورت کے اعتبار سے ہے, کیا حسن کے اعتبار سے ہے, کیا اس کے ہاتھ و پاؤں کے اعتبار سے ہے؟ نہیں, انسان کا اشرف ہونا, انسان کا سب سے بہتر ہونا, خدا کی نگاہ میں پسندیدہ ہونا, اس کے حسن و جمال یا اس کے بدن کی بناوٹ کی بنا پر نہیں ہے بلکہ عبادت کی بنا پر ہے. اب ہم بھی سوچتے ہیں کہ عبادت تو دوسری مخلوق بھی کر رہی ہے, فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں اور جنات بھی عبادت کرتے ہیں اور دوسری تمام مخلوق اپنے اپنے حال کے اعتبار سے عبادت کرتی ہے, تو جب عبادت وہ بھی کرتے ہیں, عبادت ہم بھی کرتے ہیں, تو صرف عبادت کی بنا پر اللہ ہمیں اشرف بنا دے, اللہ ہمیں سب سے بہتر بنا دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا معلوم یہ ہوا کہ صرف اور صرف عبادت کی وجہ سے ہی اللہ نے انسان کو اشرف بنایا, ایسا نہیں, بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ انسان میں ایک اور خوبی تھی, انسان میں ایک اور صلاحیت تھی وہ خوبی ہے انسان کے اندر کا جذبہ محبت, کہ انسان کے اندر اللہ نے ایک جذبہ محبت کو رکھ دیا, ایک شوق کو رکھ دیا, ایک تمنا کو رکھ دیا, ایک والہانہ انداز کو رکھ دیا. تو انسان چونکہ شوق و محبت سے بھی کام کر سکتا تھا, انسان چونکہ والہانہ انداز میں بھی عبادت کر سکتا تھا, انسان چونکہ محبتوں میں دور کر بھی اور یوں کہیے محبتوں میں چھلک کر بھی عبادت کر سکتا تھا, اس بنا پر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا. اب اللہ رب العزت نے ہمیں جو عبادتیں دی ہیں وہ عبادتیں تین طرح کی ہیں. ایک وہ عبادت جس کا تعلق انسان کے صرف جسم سے ہے, انسان کے صرف بدن سے ہے, جس کو ہم جسمانی اور بدنی عبادت کہتے ہیں, نماز, تلاوت, ذکر, روزہ, یہ جسمانی عبادت ہے, یہ بدنی عبادت ہے. اور ایک ایسی عبادت جس کا تعلق انسان کے جسم سے نہیں بلکہ اس کا تعلق انسان کے مال سے ہے, زکات, صدقہ, صدقہ فطر, فدیہ, کفارہ, یہ وہ عبادتیں ہیں جس کا تعلق انسان کے مال سے ہے. اب دیکھیے انسان گویا جسمانی بھی عبادت کرتا رہا اور یہی انسان مالی عبادت بھی کرتا رہا, مگر اس کے جسمانی عبادت اور مالی عبادت میں محبت کا رنگ زیادہ چھلکتا نہیں تھا, محبت کا رنگ زیادہ ظاہر نہیں ہوتا تھا. یوں کہہ سکتے ہیں محبت کا انداز ذرا دبا دبا کا تھا. تو اللہ نے ایک ایسی عبادت بنائی جس عبادت میں اللہ نے بدن کو بھی شامل کیا اور اس عبادت میں اللہ نے مال کو بھی شامل کیا, جس کو جسمانی اور مالی دونوں عبادت کہتے ہیں. دونوں کو اللہ نے استعمال ساتھ ساتھ کرایا اور اس کا نام اللہ نے حج رکھ دیا. یہ حج وہ عبادت ہے جو جسمانی بھی ہے اور مالی بھی ہے, جسم بھی استعمال ہوتا ہے اور مال بھی استعمال ہوتا ہے. لہذا اللہ رب العزت نے ایک ایسی عبادت دی کہ جسم سے بھی اور مال سے بھی اس مجموعے کو, اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا مظہر بنا دیا. ایسی عبادت بنائی کہ قدم قدم پر اللہ کی محبت انسان کو نظر آتی ہے اور قدم قدم پر انسان بے اختیار اپنی محبتوں میں آنکھوں کو بہاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں انسان جو خانہ کعبہ پہ نگاہ ڈالتا ہے تو خانہ کعبہ پہ نگاہ پڑتے ہی انسان کی محبت کا پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے, انسان کی آنکھوں سے محبت کے آنسو بہنے لگتے ہیں اور انسان کو دیوانہ وار بن کر کبھی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے, کبھی بوسہ دیتا ہے, کبھی چمکتا ہے, کبھی ہاتھ کو اٹھاتا ہے. یہ ہاتھوں کا اٹھانا اور یہ خانہ کعبہ سے چمٹنا اور یہ گول دائرے میں اس کا چکر لگانا اور ہاتھ کو اٹھانا, جنگل کے پاس جا کے کھڑے ہو کے پانی پینا, یہ ساری ادائیں بتا رہی ہے کہ یہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے طور پہ محبتوں کا نمونہ بنا دیا ہے. یہ محبتوں کے نمونہ بنانے میں در حقیقت جو تک بہت بڑا اشارہ ہے کہ میرے بندے تم اپنے وطن میں رہتے ہوئے جسمانی عبادت بھی کرتے ہو اور مالی عبادت بھی کرتے ہو. اب تم غور کرو حج کے موقع پر اور حج کے اعمال پر, تو وہاں حج کے موقع پر تم بدنی عبادت بھی کر رہے ہو اور مالی عبادت بھی کرتے ہو, قربانی بھی وہاں کرتے ہو, صدقہ بھی کرتے ہو, تمہارے وہاں ہر عمل میں محبت چھلکتی ہے, تمہارے ہر عمل محبت کا ایک انداز دکھتا ہے, والہانہ, عاشقانہ, محبوبانہ ایک انداز تجھے دکھتا ہے. لہذا یہ محبوبانہ اور یہ عاشقانہ جو انداز دکھتا ہے یہ تم یہاں دیکھو, خود آ کر اگر دیکھتے ہو تو دیکھو, کتابوں میں پڑھ سکتے ہو کتابوں میں پڑھو اور کر کے جانے والوں سے سنو. تو منشا یہ ہے کہ جب تم حج کے اعمال کرو گے یا حج کے اعمال کرنے والوں سے اگر تم سنو گے تو اس کے بعد تمہاری وہ عبادت جو صرف اور صرف بدنی ہے, یعنی نماز, یعنی تلاوت, یعنی ذکر, یعنی روزہ اور جتنے بھی تمہارے بدنی عبادت ہیں اس میں اور جو مالی عبادت ہے اس میں, وہی محبت کا رنگ شامل ہونا چاہیے.
یہ حج کرنے کا منشا صرف یہ نہیں ہے کہ جتنے گناہ ہم حج کرتے رہیں اور حج کے اعمال کرتے رہیں تب اتنے ہی گناہ ہر ہر عمل میں محبت کا انداز، عشق کا انداز، وارحانہ انداز چھلکتا رہے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ حج کرانے کا منشا یا حج کے احکام کو سنانے کا منشا یا حاجیوں کی زبان سے وہاں کے اعمال اور وہاں کے انوارات اور وہاں کی کیفیات کو سنانے کا منشا یہ ہے کہ آپ کے اپنے وطن میں ہر ہر عمل میں اور ہر ہر عمل کے ہر ہر جز اور ہر ہر حصے میں محبت کا عنصر اور محبت کا حصہ شامل ہونا چاہیے. یہ ہے اصل مقصد حج کرانے کا. یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ صرف اور صرف حج کے ایام میں تمہارا انداز والحانہ عاشقانہ ہو اور وطن میں لوٹنے کے بعد تمہارے وہ انداز وہ کیفیات نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہاں ایک عملی ٹریننگ ہے، وہاں نمونے کے عملی طور پہ نمونے کے انداز میں دکھایا گیا کہ دیکھو محبت کرنے والوں کا انداز کیا ہوتا ہے. لہٰذا لوٹنے کے بعد یا ایسے لوگ جو لوٹ کر آتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد اب ہماری نماز، ہماری تلاوت، ہمارا ذکر اور ہماری ہر عبادت بدنی اور ہر عبادت مالی میں یہی انداز شامل ہونا چاہیے. لہٰذا جب انسان کی عبادت میں ایک رنگ شامل ہوتا ہے، محبت کا انداز شامل ہوتا ہے، تو پھر دیکھیے کیا کیفیت بنتی ہے. حضرت شبری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، حضرت شبری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کا ایک مرید آیا، کہاں کہاں سے کہنے لگا میں تو حج میں گیا تھا. اب دیکھیے نگاہ کہاں جاتی ہے، نگاہ کہاں پہنچتی ہے. حضرت شبری رحمۃ اللہ نے پوچھا، اچھا آپ نے احرام باندھنے کے لیے کیا اپنے سلے ہوئے لباس کو اتارا تھا؟ کیا جی حضرت میں نے اتارا. کیا جس وقت اتارا اس وقت تیرے دل کی کیفیت کیا تھی، تیرے دل کا جذبہ کیا تھا، تیرے دل کی ہنگڑائی کیا تھی، تیرے دل کے ارمان، تیرے دل کے جذبات کیا تھے؟ کہا حضرت کچھ بھی نہیں، بس ایک وقت آیا اور میں نے اپنے سلے ہوئے کپڑے کو بدن سے اتار دیا. کہا نہیں، جس وقت تم اپنے وطن میں یا سفر کے راستے میں اپنے بدن سے سلے ہوئے کپڑے اتار رہے تھے، تیرے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ میرے مولا ابھی میں سلے ہوئے کپڑے کو اتار رہا ہوں، اپنے جسم کے گناہوں کے لباس کو چھوڑ رہا ہوں. یہ دل کی کیفیات بنتی ہے. پھر فرمایا، اچھا جب تم نے اپنے بدن کے احرام کے کپڑے اوڑھے، اس وقت تیری نیت کیا تھی، تم کے جذبات کیا تھے، ان کی تمنائیں کیا تھی؟ فرمایا حضرت کچھ بھی نہیں، بس میں نے دو چادریں لی اور اپنے بدن پہ ڈالا. فرمایا نہیں نہیں، تیرے جذبات اور تیرے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ اللہ میں یہ احرام کی چادر پہن رہا ہوں، میرے مولا اب تو میں لباس تقوی اختیار کر رہا ہوں، اب اس سفر میں بھی تقوی کا لباس پہنا رہوں گا اور سفر واپسی کے بعد ہی اب تقوی کا لباس میرے بدن پہ رہے گا، ہمیشہ میں متقی بن کے رہوں گا. یہ عارضی طور پہ احرام کی چادر تو پہنتا ہوں، مگر اس احرام کے واسطے سے اپنے پورے دل پر اور اپنے پورے جسم پر تقوی کی مانوی لباس میں ڈالتا ہوں. پھر فرمایا، اچھا تم نے لبیک بھی پڑھا ہوگا. کہا جی حضرت میں نے لبیک پڑھا تھا. تو لبیک پڑھتے ہوئے تیرے دل کے جذبات کیا تھے؟ حقیقت یہ ہے میرے دوستو کہ یہ جتنے بھی اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں یا ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو خدمات، ان سب کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دل کے جذبات بڑھیں، ان کے جذبات اچھے ہوں، ہمارا کوئی بھی عمل کسی اچھے جذبے کے بغیر نہ ہو. فرمایا تم نے لبیک پڑھا تھا، میرے والا میں تو حاضر ہوں، میں تو حاضر ہوں آپ کے سامنے. اس وقت تیرے دل کے جذبات اور تیرے دل کی کیفیت اور تیرے دل کے اندر کی تمنائیں کیا تھی؟ فرمایا حضرت کچھ نہیں، میں نے رٹا ہوا تھا، میں نے پڑھ لیا لبیک لبیک کا نہیں، جب تم نے پڑھا تھا اس وقت تیرے دل کے جذبات ہی ہونے چاہیے. میرے والا اب تک ہم نے جیسے اپنے آپ کو گزارا اور اب تک جیسی زندگی گزاری ہے وہ تو گزار لی، لبیک لبیک میرے اللہ، میں اپنے جسم کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور آپ اپنے بدن کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، نگاہیں آپ کے حوالے، زبان آپ کے حوالے، ہمارا ظاہر آپ کے حوالے، ہمارا باطن آپ کے حوالے. میرے مولا جب آپ کے حوالے ہو گیا تو غلام اپنے آپ کو جب مالک کے حوالے کرتا ہے اس کا کوئی ارادہ پھر نہیں ہوتا، مالک کیا کیا چاہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے. تو لبیک لبیک پڑھتے ہوئے دل کے ارمان اور دل کے جذبات اور دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے. پھر فرمایا اچھا جب تم طواف کے واسطے گئے ہوگے اور تم نے خانہ کعبہ کے سامنے حضرت اسود کا استلام اور بھوسا دیا ہوگا تو کیا تم نے بھوسا لیتے ہوئے اس نے جن میں کوئی لذت محسوس کی تھی, کیا کوئی محبت کی حلاوت محسوس کی تھی, کیا اللہ تعالیٰ کے انوارات کی کیفیت تم نے جن میں محسوس کی تھی؟ کیا حضرت کچھ بھی نہیں؟ کہا نہیں, وہاں تو انسان ایسا دل بنا کر جائے کہ جب وہ استلام کرے حضرت اسود کا بھوسا دے تو وہاں انوارات کے لذت اسے محسوس ہو. پھر فرمایا کیا تم منتظم سے چنتے نہیں تھے؟ کیا تم نے اپنے سینے کو خانہ کعبہ کے منتظم سے چنتایا نہیں تھا؟ کہا جی حضرت. کہا وہاں کیا ہوا؟ کہا کچھ بھی نہیں. فرمایا نہیں, جب تم منتظم سے گئے تو تمہیں وہاں ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک محبوب اپنے محبوب سے اپنے دامن کو جوڑنے کے بعد ایک خاص قسم کی لذت محسوس کرتا ہے, ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ماں کے قدموں سے چمٹنے کے بعد جو سکون محسوس کرتا ہے, یہ سکون تجھے وہاں ملنا چاہیے تھا. اگر تجھے سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے دل کی کمی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا, مختصر کرتا ہوں, پھر فرمایا کہ اچھا بتاؤ تم عرفات گئے تھے تو عرفات جانے پر تجھے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ میں عرفات جا رہا ہوں, اس عرفات کے میدان میں اپنے ذات کی معرفت عطا فرما دیجیے, اپنے ذات کی مجھے پہچان عطا فرما دیجیے. اس لیے کہ جتنی معرفت بڑھتی ہے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آیا اور آنے کے بعد اس نے عرض کیا کہ حضرت ایک سوال ہے آپ کی ذات کے بارے میں, آپ کے بارے میں ایک سوال ہے. پوچھا کیا؟ اس نے کہا اچھا, اگر آپ بچپن میں مر جاتے, نابالغی کے زمانے میں مر جاتے اور آپ کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہوتا تو یہ آپ کو پسند تھا, یا آپ بڑے ہو گئے اور بڑے ہونے کے بعد کچھ گناہ بھی ہوئے تو بڑے ہونے کے بعد آپ کی موت آئی یہ آپ کو زیادہ پسند ہے کہ بچپن کے زمانے میں نابالغی کی حالت میں آپ کی موت آ جاتی آپ اس کو پسند فرماتے؟ تو فرمایا نہیں, نابالغی کے زمانے میں, بچپن کے زمانے میں اگر میری موت آتی مجھے یہ پسند نہیں تھا. وجہ یہ ہے کہ بچپن کے زمانے میں یا تو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی اور ہوتی بھی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا. میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں بڑا رہوں, میری زندگی لمبی رہے, چاہے میرے نام اعمال میں گناہ بھی ہو مگر جیسے جیسے میری زندگی لمبی ہوگی اللہ کی معرفت بڑھے گی, اور جب اللہ کی معرفت بڑھے گی تو اللہ کی محبت بھی بڑھے گی. جب اللہ کی محبت میرے دل میں آئے گی تو میرے سارے اعمال کی کیفیات بدل جائے. یہ ہے معرفت کا فائدہ. تو حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور مرید نے کہا, انہوں نے فرمایا کہ جب تمہارا عرفات کے میدان میں گئے تو وہاں یہ جذبہ ہونے چاہیے کہ اللہ مجھے اپنی معرفت عطا فرمانا, اور پھر اس کے بعد فرمایا جب تم مزدلفہ کی رات آئے تو وہاں کے جذبات کیا تھے؟ کہا حضرت کچھ بھی نہیں. فرمایا وہاں یہ جذبات ہونے چاہیے, اللہ ہم تو حقوق اللہ بھی ادا کریں گے اور حقوق العباد بھی ادا کریں گے, بندوں کے حق کو بھی ادا کریں گے. اللہ جو کمی کوتاہی اسے معاف کر دیجیے, اور اپنی دل سے جذبات ارادے ہیں کہ میں بندوں کے حقوق بھی ادا کروں گا. پھر فرمایا اچھا, جب تم شیطان کو کنکری مارنے کے لیے گئے تھے بتاؤ وہاں کیا ارادہ؟ فرمایا کہا کچھ نہیں. فرمایا وہاں ارادہ ہونا چاہیے اللہ میں اپنے دشمن شیطان کو کچل رہا ہوں اور ہمیشہ کے لیے میں اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھوں گا, کبھی دشمن کی باتوں پر میں عمل نہیں کروں گا. وہاں یہ جذبات ہونے چاہیے. پھر فرمایا اچھا بتاؤ, جب تم طواف زیارت کے واسطے آئے وہاں کیا کہتی تھی؟ کہا اگر کچھ بھی نہیں. فرمایا جب تم طواف زیارت کے لیے آئے تو دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی تجلی کا آخری دیدار کر رہا ہوں. یہ اللہ کی تجلی اور اللہ کے انوارات کا دیدار اگر تمہیں نصیب نہیں ہوا, اگر تیرے دل کو ایسا نور محسوس نہیں ہوا, اگر تیرے دل کا ایسا یقین نہیں بنا کہ اللہ کے تجلیات اور اللہ کے انوارات میرے قلب میں آ رہے ہیں, اگر ایسا نہیں ہوا, فرمایا پورے سفر حج میں اگر یہ کیفیت نہیں بنتی, اگر دل کی یہ جذبات نہیں بنتے تو سمجھ جاؤ کہ تم نے حج کی حقیقت کو نہیں پایا. لہذا میں کہتا ہوں کہ دوبارہ جاؤ اور دوبارہ آئندہ سال تم حج کرنا. میں اس واقعے سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر ہمارے مشائخ جو بھی عمل کرتے تھے ہر عمل میں ان کا کوئی نہ کوئی جذبہ شامل ہوتا تھا, کوئی نہ کوئی ارادہ شامل ہوتا تھا, کوئی نہ کوئی کیفیت ہوا کرتی تھی. ایسا نہیں آج جو نمازیں جو تلاوتیں ہیں گویا ایک ٹائم ٹیبل ہے، ایک نظام زندگی ہے، وقت آیا ہم نے اس کو پورا کر لیا، نہیں بلکہ ہر عمل میں ہمارا خاص جذبہ ہونا چاہیے. جب بندہ اسی جذبے کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جذبے کے مطابق بن فرماتے ہیں. سنیے محمد ابن فضیل رحمت اللہ علیہ، محمد ابن فضیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عجیب بات کہ لوگ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کو دیکھوں اور وہاں جاؤں. یقیناً خانہ کعبہ کو دیکھنا بڑی سعادت کی بات ہے، اس کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ فضیلت اپنی جگہ پہ مسلم ہے، مگر جس خدا نے خانہ کعبہ کی فضیلت بیان فرمائی، خانہ کعبہ پر اپنی تجلی کو اتارا، اسی خدا نے ہمارے جسم کے اندر دل کو بنایا، اس دل کو بھی اللہ نے اپنی تجلی کے اترنے کی جگہ بنائی ہے. تو خانہ کعبہ کو اگر تجلی کی نیت سے دیکھنے کی تمنا ہے تو اے لوگوں اپنے دل کو روزانہ کیوں نہیں دیکھتے، اے لوگوں اپنے دل کو روزانہ کیوں نہیں دیکھتے. ہمارا تعجب ہے لوگوں پر کہ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، یقیناً تڑپنا سعادت ہے، روتے ہیں یقیناً رونا سعادت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر نہیں جا پاتے تو کم سے کم تجلی کے دوسری جگہ جو اللہ نے دل کو بنایا ہے ذرا دل کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ دل کے اگر اللہ کی تجلی ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. لہذا انسان جب اپنے دل سے نگاہ ڈالے گا اور اس کو اپنے عیب نظر آئیں گے اور عیب نظر آنے کے بعد انسان اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اپنی تجلی کو ضرور نازل فرمائیں گے. جن لوگوں نے اپنے دلوں پہ نگاہ رکھا، اپنے دلوں کو بنانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ہمیشہ منور فرمایا، اللہ نے اس کے دل کو ہمیشہ روشن کیا ہے اور تجلی کی جگہ بنائی ہے. بہت سارے اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب باتیں لکھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں پر کس طرح سے تجلی نازل فرماتے ہیں. بلکہ محمد ابن فضیل نے عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ خانہ کعبہ پہ ایک دفعہ نگاہ ڈالتا ہے اور مومن کے دل پر اللہ 360 دفعہ نگاہ ڈالتا ہے، مومن کے دل پر 360 دفعہ نگاہ ڈالتا ہے. دوسری بات، خانہ کعبہ کی عظمت اپنی جگہ پر، اس کا احترام اپنی جگہ پر، مگر روایت میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے ڈھانے پر، خانہ کعبہ کے ڈھان کا ڈھانا، اس کے مقابلے میں کسی مسلمان کے دل کا توڑنا یہ زیادہ سنگین ہے. اس سے نظر لگائیے کہ خانہ کعبہ کو اگر کوئی ڈھاتا ہے یہ سنگین تو ہے ہی، مگر اس سے زیادہ یہ سنگین ہے کہ کوئی بندہ کسی مسلمان کے دل کو ڈھاتا ہے اور اس کے دل کو ستاتا ہے. پھر فرماتے ہیں اگر خانہ کعبہ سے محبت ہے تو انسان کو اپنے دل سے محبت ہونی چاہیے، اور دل کی محبت یہ ہے کہ اپنے دل کو جھانکے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے دل کے اندر گناہ، میرے دل کے اندر کسی کی تکلیف پہنچانے اور کسی کے دل کو توڑنے کا جذبہ ہے. اگر یہ ہے تو انسان کو اپنے دل کو بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کی زندگی دیکھیے، کیا زندگی تھی ان کی. سود کا معاملہ تھا ان کا، سودی کاروبار ان کا معاملہ تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا گھر میں ان کے یہاں سے پاتا ہو گیا، اہلیہ نے کہا، ان کی عورت نے کہا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. چنان کے گئے کسی کے یہاں، جن کے یہاں سودی رقم باقی تھی. اس کے گھر والے نے بتایا کہ مالک گھر میرے گھر والے تو نہیں ہیں اور اتنا ہے بھی نہیں کہ آپ کی رقم ہم ادا کریں. دیکھو سود میں آپ ہمارے گھر میں بکری کا سر رکھا ہوا ہے، یہ سود میں آپ بکری کا سر لے جاؤ. چنانچہ حبیب وہاں سے بکری کا سر لے کر آئے اور گھر والے کو دیا. اتفاق سے گھر میں جلاوٹ بھی نہیں تھا، لکڑی بھی نہیں تھی، تو دوسرے کے یہاں گئے جہاں سود کا پیسہ باقی تھا، وہاں سے وہ سود میں لکڑی لے کر آئے اور اپنے گھر والے سے کہا جاؤ اس کو پکاؤ. چنان سے اس نے پکانا شروع کیا، سب گیا کھانا. اب جب نکالنا چاہا تو دیکھا کہ اس پورے ہانڈی میں گوشت نہیں ہے، وہ سنی کا گوشت نہیں ہے بلکہ سب جمے ہوئے لوتڑے بنے ہوئے خون کے لوتڑے. ایک دم سے عورت سمجھ گئی لگتا ہے خدا کی طرف سے گرفت آ گئی، خدا کی طرف سے پکڑ آ گئی. شوہر گھر میں آیا، آنے کے بعد اس نے فوراً کہا خدا کی پکڑ آ گئی ہے، اب اس کے بعد تم توبہ کرو، اس کے بعد اپنے دل کو سہارو، اپنے دل کی دنیا کو بدلو، اپنے ارادے کو بدلو، اور میں سمجھ جاؤں یہ پہلا خدا کی طرف سے پکڑ آ گئی ہے. لہٰذا حبیب اجمی رحمت اللہ یہ توبہ دائر ہو گئے. مجھے یہاں پہ عجیب بات بتانی ہے آپ کو، تو اس کے بعد حبیب اجمی نے ہمیشہ اپنے دل سے نگاہ رکھی. ایک وقت وہ تھا کہ جب وہ سودی کاروبار کرتے تھے, خدا کے نافرمان تھے, اس پر جب وہ سڑکوں میں چلتے تھے تو گاؤں کے لوگ اور نوجوان بندے جب ان کو دیکھتے تو کہتے ارے ہٹ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ حبیب کے پاؤں سے جو گرد و غبار اڑ رہا ہے وہ گرد و غبار اگر مجھے پڑ گیا تو ہو سکتا ہے میرے اوپر بھی نبوت آ جائے گی. یہ تصور بنا ہوا تھا حبیب عظیم کے بارے میں بسرا شہر میں کہ وہ آ رہا ہے اس کا سایہ نہ پڑنے پائے, اگر سایہ پڑا تو نبوت ہم پر آئے گی, اگر گرد و غبار پڑا تو ہمارے اوپر حالات ہمارے خراب ہو جائیں گے. مگر دیکھیے وہی حبیب عظیم توبہ طائب ہو گئے اور ہمیشہ حسن بصری کی خدمت میں جانے لگے. اپنے دل پر انہوں نے محنت کی, اپنے دل کو بنانے کی کوششیں کی. ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایسا جگمگا دیا اور ان کے دلوں کو ایسا منور کر دیا کہ حالات بدل گئے. لکھا ہے تاریخ میں کہ اب جب وہ سڑکوں سے گزرتے تھے تو نوجوان دیکھ کر کہتے تھے ارے ہٹ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس توڑنے والا گرد و غبار حبیب عظیمی کے بدن سے پڑ جائے اور اللہ ناراض ہو جائے. یہ ہے دل کی کیفیت پہ نگاہ رکھنے والے اور اپنے دل کو بنانے والے کی اللہ کی طرف سے ذمہ داری کہ دل بگڑا ہوا ہے جو لوگ کیسی نفرت کرتے ہیں اور وہی بندہ جو اپنے دل کو یہاں بیٹھے اپنے شہر میں بیٹھے اپنے دل کو بناتا ہے جو اللہ تعالیٰ کیسی اس سے بتا فرماتے ہیں. لہذا میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح خانہ کعبہ یہ تجلیات کے اترنے کی جگہ ہے اور وہاں پہنچ کے انسان تجلی کو حاصل کرتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تجلی کے اترنے کی دوسری جگہ ہمارے قلب اور ہمارے دل کو بنایا ہے. جب اپنے قلب پہ نگاہ رکھیں گے, اپنے دل پہ نگاہ رکھیں گے اور قلب کو بنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ بھی ہمیں تجلی عطا فرمائے گا. اسی طرح سے تجلی کے اترنے کی تیسری جگہ اور تجلی کے ملنے کی تیسری جگہ شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے خانہ کعبہ کی زیارت اللہ کے انوارات سے ملنے کا ذریعہ ہے, اسی طرح سے کسی بھی اللہ والے کی صحبت اس کی مسجد میں بیٹھنا یہ بھی تجلیات کے ملنے کا ذریعہ ہے. تلاوت قرآن یہ بھی تجلیات کے ملنے کا ذریعہ ہے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں خانہ کعبہ کی زیارت کی تمنا رکھیں اور رکھنا چاہیے, اس تمنا کو بڑھانا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں وہاں کے تمام انوارات عطا فرمائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں ہم اپنے دلوں کے بنانے کی کوشش نہ کریں. دل کو اگر بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ دل کے بنانے پر ظاہر بات ہے کہ اپنے تجلی سے ہمیں ضرور عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ کے ہمیں جان یہ ہے کہ جو بندے خانہ کعبہ تک نہیں پہنچ سکتے میدان محشر میں وہ نہ کہنے پائیں اللہ میں وہ کیفیات کہاں پہ لاتا, وہ محبت کا انداز کہاں سے پیش کرتا, میرے پاس تو صلاحیت نہیں تھی کہ میں وہاں بار بار جاتا, تو اللہ کے سامنے ادھر نہ کرنے پائے, اللہ نے دوسرا راستہ ہمیں دے دیا تو ہم اپنے دلوں پر محنت کریں گے تو اللہ وہ تجلیات و تحفیات ہمیں عطا فرمائے گا. اس بنیاد سے ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا اپنے آپ کو بنائیں. اور دیکھیے انسان جو اپنے آپ کو نہیں بناتا, شیخ قاضی رحمت اللہ نے فرمایا کہ جب میں کعبے کے پاس پہنچا, جب میں کعبے کے پاس حرم میں پہنچا تو مجھے ایسا لگا کہ خانہ کعبہ میرا راستہ روک رہا ہے, تم نہیں آ سکتے یہاں. ارے اس سرزمین پہ قدم رکھنے سے پہلے ذرا دیکھو کہ تم نے باہر کیا 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 ہوا ہے, لہذا تم یہاں آ نہیں سکتے. پھر فرمایا جب میں ہمت کر کے اندر چلا گیا اور وہاں جب میں نے دو رکعت نماز پڑھی اور ہم نے اپنے پیشانی کو حرم کی زمین پہ رکھا تو ایسا لگا کہ حرم کی زمین کہتی ہے. اللہ کے بندے جب تم نے میرے اوپر اپنی پیشانی کو رکھا تو میری زمین خراب ہو گئی ہے, تیرے ریا والے سجدے سے اور پھر گناہگار پیشانی سے میری زمین خراب ہو گئی ہے. یہ کیفیات تھی حضرت امام شیخ قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ جو نمازیں وہاں پڑھی جاتی ہیں اگر ہمیں وہاں پہنچنے کا موقع نہیں ملا تو ہم محروم نہ ہوں, اسی طرح کی نماز پڑھنے کی کوشش ہمیں یہاں کرنی چاہیے, وہی کیفیات بنانے کی کوشش یہاں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو وہ کیفیات عطا فرما دے اور اللہ ہم سب کو وہاں بار بار پہنچنا نصیب فرما دے. تھوڑی دیر کے لیے ہمارا اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو چھپا لیں, خیال کریں کچھ اللہ کے بندے لاکھوں بندے وہ ہیں جو احرام پہن کر
مطاف میں ٹہل رہے ہیں, تجلی ان پر آ رہی ہے, اللہ محبت کی نگاہ ان کو دیکھ رہا ہے اور ہم گیا دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے دروازہ بند کیا ہوا ہے, ہم اندر نہیں جا سکتے, تم نہیں آ سکتے, میرا دل خراب ہے, نگاہیں خراب ہیں, اللہ اللہ آپ بلانا چاہتے ہیں, نظر پیسے سے بلا لیتے ہیں, مولا آگے روکنا چاہتے ہیں, دروازے سے واپس کر دیتے ہیں, میرے مولا ہم نے وہاں دیکھا اللہ کے بندوں کو جو ہر وقت آپ کی عبادت میں لگے رہے, مولا وہاں سے واپس ہم آئے ہماری وہ کیفیت باقی نہ رہی, اے اللہ ہمیں وہ کیفیت عطا فرمانے, وہ شوق عطا فرمانے, وہ جذب اطاعت عطا فرمانے, مولا ایک وقت آئے گا آپ کہیں گے اچھا ہم نے مجھے حج میں پہنچایا تو وہاں تہجد بھی پڑھتے تھے اور خود راتوں میں جاگ جاگ کی عبادت کرتے تھے اور اپنے وطن میں کیا ہو گیا تھا, کیا میں وطن میں نہیں تھا, کیا میں کیا وطن میں میری محبت نہیں تھی, اے اللہ ہمیں وطن میں بھی اپنی محبت عطا فرمانے, جس سے عبادت عطا فرمانے,
اپنے من میں ڈوب کر تاجا ترا دے زندگی, اپنے من میں ڈوب کر تاجا ترا دے زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, تن کی دنیا تن کی دنیا تن کی دنیا تن کی دنیا شوق مستی جنگ شوق, تن کی من کی دنیا من کی دنیا جنگ مستی شوق دور, تو اگر جھکا اپنے نفس کے سامنے نہ تن تیرا نہ من, ان کو مت لگا دے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے, اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو, اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو, دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو, دل دے کے تیرے عشق میں یہ حال ہو, اس کا محشر کا اگر شور ہو پھر بھی خبر نہ ہو, محبت
پرانے کپڑے اتار کر پھینک رہے ہیں, محبت میں تڑپ رہے ہیں, تمنا ہے تمنا ہی تمنا ہے, مولا وسیع کا اپنا دے دیجیے, خرابی دے دیجیے, لاس دے دیجیے, ہاتھوں کا آپ دے دیجیے, راتوں کا جاگنا ہے, کلے پر بیٹھ کے مانگنا کو اتنا نہیں ہے, صاف شادی کا مطلب ہے, مولا شادی کا مطلب ہے, مولا شادی کا مطلب ہے, مولا اللہ حاجیوں کو یاد کر کر کے ہمیں آپ کا یاد کرنا سکھا دیا, اللہ حاجیوں کے طواف کو یاد کر کے مسلے کا طواف کرا دیا, اللہ حاجیوں کے نظا اور عرفات کے راتوں کے یاد کو یاد کرا کے مولا ہمارے مسلے پر جاگنا نہیں کروا دیا, مولا لیکن کب تک میں کرتے رہے, اللہ کتنا ہوا آدمی سب تک لے کر دل کے رہے ہے مولا یہاں سے محبت کرنا نہ آتا تھا تو بنانا نہ آتا تھا اللہ آپ مہاجروں کو بہت جلد بنا دیتے ہیں اللہ حج میں آدمیوں کو بہت جلد بھر دیتے ہیں مولا ہم سب کو وہاں جانا نصیب فرما دیں نصیب فرما دیں نصیب فرما دیں اللہ کتنے سفروں سے ہم سے جو ہے مگر کسی خدا کی وجہ سے محروم نہ کرنا سے محروم نہ کرنا ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہماری ماں بہنوں کے لیے جذبات کو قبول فرما دیجیے اللہ ہمارے ہر عمل میں اور ہمارے ہر عمل کے ہر حصے میں محبت کا حصہ شامل فرما دیجیے محبت کی ادا شامل فرما دیجیے اللہ سجدے کا قبول ادا فرما دیجیے اللہ قیام کی لذت عطا فرما دیجیے مہلائے کریم جب مسلم مسجدوں میں ہاتھ اٹھائے لوگ پالنے کے لیے ہمیں بڑی لذت عطا فرما دے سارے کاغذ کے استقبال کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہوئے لگے سجدے سے جاتے ہوئے لذت عطا فرما دے اسے منتظم کے مثالوں کو حاضر ہوتی ہے مہلائے کریم مسلے پر بیٹھتے ہوئے ہمارے دلوں کو بتا دیجیے بنا ہوا ہے سوائے گری متا فرما دے متا فرما دے ہمارے ساتھ فرما دے متا فرما دے والا ایسا دل بنا دے دل کو دیکھ کر آپ کو خوشی کو دے دل کو دیکھنا آپ پسند فرما دے مولا آپ کی تجربی آتی ہے ذرا ضرورت کرے دنوں کی تجربی چھٹ جاتی ہے مولا دل میں اس کی ہماری حفاظت کرنا چلو یہاں جتنے اخبار ہیں خواتین کے کسی جو تمنا ہے اور تمام کے کسی تمناؤں کو پوری کروانا دل کو پوری کروانا پوری کروا دیں کو دور کروا دیں کو ادا کروا دیں جن کے گھر کی جو پریشانی پریشانی کو دور کروا دیں کر اللہ وسلم کے سب سے گزر لیں کتنے حجاج تمام کے حضرت کو قبول کروا آسان کروا گاؤں میں ہمیں حصہ ادا کروانا ہم نے سنا ہے بندے حج میں نہ جا سکے تمام کے جو کچھ پیارے بندے تھے چھ بچے نہ جا سکے بچے کی آپ نے چھ لاکھ حاضروں کے حضرت قبول کروا دیا بچے ہم سے ہارے نہیں گئے مگر ان جانے والوں کے حج ان کے وسیلے سے قبول ہو گئے ان کے ہمارے حج میں جن لوگوں کے حج قبول ہونے والے ہیں ان کے وسیلے سے ہمیں بھی قبول کرنا ہے سال میں جو قبول کرنا ہے میرا تین نام احمد وادا آپ تین نام احمد وباری وسلم میرا احمد کی ہمر ہوا جب جتنی غریب ہو فوراً پڑے جانا ہر کوئی کھڑے نہ رہے اور